الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، من صلی علیہ یوم الجمعتی مئت مرت، کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک عظیم نور ہوگا. لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم لوسعہم، اگر اس نور کو ساری مخلوق کے اندر بھی تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کو کفایت کر جائے گا. سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. قیامت کا دن دہشت کا دن، وحشت کا دن، اور مجرموں کے لیے عذابوں کا دن. زمین دہک رہی ہوگی، لوگ اپنے پسینے کے اندر ہی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اور وہ لگام کی طرح ان کو جو ہے وہ پریشان کر رہا ہوگا. اللہ اکبر، کچھ لوگ جو ہے وہ مختلف طرح کے مسائل کے اندر گرفتار ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے انشاءاللہ خوشحال ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں انہی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا، تو ہے کوئی یاد کرنے والا.
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ،
عاد نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا عذاب اور میرے ڈر دلانے کے فرمان.
ارسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر،
بے شک ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی ایسے دن میں جس کی نحوست ان پر ہمیشہ کے لیے رہی.
تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعد،
لوگوں کو یوں دے مارتی تھی کہ گویا وہ اکڑی ہوئی کھجوروں کے ڈنڈ یعنی سوکھے تنے ہیں.
فکیف کان عذابی ونذر،
تو کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر،
اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی یاد کرنے والا.
كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر.
ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا تو بولے क्या हम अपने में के एक आदमी की ताबेदारी करें, जब तो हम जरूर गुमराह और दीवाने हैं।
ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر
کیا ہم سب میں سے اس پر ذکر اتارا گیا بلکہ یہ سخت جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز ہے
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
بہت جلد کل جان جائیں گے کون تھا بڑا جھوٹا اترونا یعنی شیخی باز
إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ
ہم ناکہ بھیجنے والے ہیں ان کی جانچ کو تو اے صالح تو را دے اور صبر کر
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرْ
اور انہیں خبر دے دے کہ پانی ان میں حصوں سے ہے ہر حصے پر وہ حاضر ہوں جس کی باری ہے
فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرْ
تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا تو اس نے لے کر اس کی کونچے کاٹ دیں
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ
پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور ڈر کے فرمان
أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر
بے شک ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی جب ہی وہ ہو گئے جیسے گھیرا بنانے والے کی بچی ہوئی گھاس سوکھی روندی ہوئی
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ
اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن یاد کرنے کے لیے تو ہے کوئی یاد کرنے والا
صدق اللہ العظیم
سبحان اللہ ایک عظیم اللہ تبارک و تعالی کے ولی سرزمین سندھ کے بیتاج بادشاہ حضرت سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر ذکر کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ جن کی باتوں سے آج بھی للہیت کی خوشبو آ رہی ہے اور جن کا بتایا ہوا انداز جن کے اشعار جن کی تعلیمات جن کے افکار و نظریات آج بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا پتہ دے رہے ہیں انسانیت کو جینے کا انداز سکھا رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا فیض انہیں پہنچا رہے ہیں سبحان اللہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ ہیں آپ اور انشاءاللہ الکریم آج ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے اور آپ کی حیات طیبہ آپ کی مبارک زندگی کے حوالے سے انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اندر گفتگو رہے گی آئیے خلیل بھائی سے ابھی ناظر فل مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيبي دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو جو حاضری وسلم وسلم عليك يا حبيب الله.
दुश्मन ने दीन को कर दो तबाह
سے حیدر کرار ہے، دامن احمد رضا مجھ کو ملا، دامن احمد رضا ہم کو ملا، یہ انعام شہ ابرار ہے، دربار ہے کچھ معلوم ہے یارو مجھے، دعوت اسلام سے کیوں پیار ہے،
سنتوں کی ہر طرف آئی بات
اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہتے ہوئے اللہ والوں کی محبت، ان کے پیار اور ان کی عقیدت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلیٰ آلہ افضل الصلوات والتسلیم. حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کچھ جو ہے وہ تعارف بیان فرمایا. اطنان بھائی،
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء میں سے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وصف میں ممتاز فرماتا ہے. بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مشترک ہوتی ہیں سب کے اندر، جیسے علم سے مزین ہونا اور ولایت کا تاج سر پر لیے ہوئے ہونا. پھر ہر ایک کا مختلف جو ہے وہ اوصاف کے اندر کسی ایک وصف کی طرف زیادہ رجحان ہونا، کسی ایک نیک عمل کی طرف. ویسے سب کے پابند ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ان کا ان کی علامت اور نشانی بن جایا کرتی ہے. سندھ کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اولیاء کرام ہیں، ان میں سے جب صوفی شعراء جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف جو ہے وہ مائل کیا اور گناہوں سے لوگوں کو بچایا، فسق و فجور جن کی وجہ سے لوگوں نے چھوڑا، ان صوفی شعراء میں جب نام لیا جاتا ہے تو حضرت سید شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کا نام سر فہرست نظر آتا ہے. حضرت سچل سرمست رحمۃ اللہ تعالی، دیگر اور بھی اس طرح اولیاء جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کی ہے، لوگوں کو فسق و فجور سے بچایا ہے، معاشرے کو انہوں نے بگڑنے سے بچایا ہے، ان لوگوں میں حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بطور صوفی شاعر کے آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں. اور سندھ کے ایریا میں بالخصوص اندرون سندھ کے جو لوگ ہیں اور سارے ہی سندھ کے افراد ان سے بے حد عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور ان کی شاعری کی وجہ سے آج بھی لوگ ان کے اشعار کو پڑھتے سمجھتے، بلکہ وہ جو آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے اور جو کلام کا مجموعہ ہے شاہ جو رسالو، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی، دیگر اس طرح کی چیزیں، اس کے تراجم، اس کی شروحات، اس طرح کا بہت سارا کام ہوا ہے، اور لوگ اس کلام کے ذریعے، اس مجموعے کے ذریعے اپنی اصلاح کا سامان آج بھی کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا وہ کارنامہ ہے جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا. حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی، بلکہ ان کے مزار شریف پر وہ کلام جو ہے نا وہ مسلسل پڑھا جاتا رہتا ہے، وقفے کے ساتھ، مطلب کچھ گیپ آیا پھر شروع، پھر اس طرح. تو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بھی ان کے اشعار سے محظوظ ہوتے ہیں، اور جنہیں وہ سندھی زبان سمجھ میں آتی ہے وہ اس سے کما حقہ محظوظ ہوتے ہیں. تو حضرت شاہ عبد الطیف،
جو آپ نے کی ہے نا جی، یہ بڑی معنی خیز بات ہے کہ جو وہاں جاتے ہیں، جو سنتے ہیں وہ محظوظ ہوتے ہیں، اور جن کو سمجھ میں آتی ہے وہ کما حقہ محظوظ ہوتے ہیں. عدنان بھائی، ہم سنتے تھے
جی
کہ محبت کی ایک زبان ہوتی ہے، یہ بات سننے کو ملتی تھی کہ حب الہی ہے، حب رسول ہے، اس کا ہے ایک
زبان ہے.
یہ مضمون مجھے سندھ میں ہی سمجھ میں آیا.
اچھا، واہ واہ.
اور حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنتے سنتے ہی سمجھ میں آیا.
واہ واہ،
اللہ اکبر. ایک نعت خوان اس ٹائم بھائی تھے، وہ بڑے ذوق کے ساتھ ان کا جو ہے وہ کلام پڑھ رہے تھے. اب ہمیں تو جتنی سندھی آتی ہے اتنی ہی آتی ہے، سائیں چھال آئے، خیریت آئے، छा तो करे रहे हो, मानी खाई थो, यानी इतना ही जो है ना वो मतलब यूं बोले आता है, या कोई दो चार जमले और आते होंगे, तुझो नालो छा है, तुझी पीज नालो छा है, छा तो करे रहे हो, ठीक है। और ये डिजास्टर के दिनों में एक और जुमला सीखा था, असांखे कुछ कोन मिले हुआ है, यानी ये भी कभी हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये भी सुनने को मिला, यानी यहाँ पर हमारी जिंदगी क्या है, आगे खत्म बस हो जाती है। बहरहाल बड़ी जबरदस्त और प्यारी जबान है, बड़ी लाजवाब जबान है माशाल्लाह। ये कलाम वो नाथ खान से भी पढ़ रहे थे।
अच्छा,
अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। वो यूं ही था, उसमें एक वो आता था जी लतीफ शाला सिंदरी आबाद, यूं करके इस तरह करके वो था, यानी उसमें ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में वो कलाम था, इतना जो वो पता है। और उस कलाम को सुनकर जो जौक मिला मुझे अदनान भाई, मैं आपको बता नहीं सकता।
अल्लाह अकबर।
और उसी वक्त मेरे जहन में ये बात आई, आप देखें जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब कर, ठीक है वो, हाँ हाँ वो है, रही वंज रही रही वंज रात भंबोर विमीरन, रही वंज रात भंबोर, यानी हुजूर मेहरबानी फरमाए, कोई हमारे यहाँ जो भंबोर जो जगह है यहाँ पर मेहरबानी फरमाए और आप जो है वो यहाँ पर रात गुजारें, यहाँ पर कयाम फरमाए, यानी ये हुजूर की याद में आपका एक जो है वो कलाम है, रही वंज रात भंबोर विमीरन, रही वंज रात।
अकीदे का भी इजहार है कि हुजूर बाख्तियार हैं, तशरीफ ला सकते हैं,
ला भी सकते हैं, वाह मरहबा सुभान अल्लाह। तो ये कलाम जो है ना इसका एक बड़ा मुझे तो जौक मिला, और बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि जो सुनता है उसको भी एक जौक मिलता है और जो समझ लेता है उसको फिर कमा हक हूँ माशाल्लाह, एक जिसे यूं बोले कि मार्फत इलाही की शनासाई भी होती है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में जो है ये जागुजी हो जाती है।
तो ये इनका अंदाज यही था, ये अपने अशआर के जरिए अपनी शायरी के जरिए सोते हुए लोगों को, यानी ख्वाब गफलत से जो लोग थे उन्हें ये बेदार फरमाते थे, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, और फिर इससे एक कदम आगे जो मार्फत इलाही है और मोहब्बत इलाही है आपके कलाम के अंदर जो है वो उसका यूं कह लें कि एक एसेंस आपने शामिल किया, और जो अल्लाह तबरकल की जो मोहब्बत थी आपके दिल में आपने उसको अशआर की सूरत में बयान किया, लोग सुनते हैं और मार्फत इलाही में मचलने लगते हैं, उनकी यानी तबीयत जो है ना वो अजीब होने लगती है, बदलने लगती है, कैफियात तब्दील होना शुरू होती है, और बंदा जो है वो दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तरफ और अल्लाह तबरकल की मार्फत की तरफ मायल होता है। और ये अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ये कमाल अता फरमाया था इस मामले में। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहम का जो है वो जमाना था जब आपकी विलादत हुई है सन 1101 हिजरी के अंदर, यही हाला हवेली जो है यहाँ सिंध के इलाके में, यही आपकी विलादत हुई, और घर के अंदर चूंकि सादात का घराना है और अल्लाह अकबर ये बड़े अजमत वाले घराने के लोग हैं, और जो इब्तदाई तालीम और तरबियत थी वो जो आपके वालिद गिरामी थे हजरत सैयद हबीब शाह साहब, उन्हीं से आपने घर के अंदर तालीम और तरबियत हासिल की, क्योंकि पहले जो है ना वो जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम मुबारक दी है, तरबियत जो है ना वो घर से शुरू होती है,
सही।
और एक उम्र का एक हिस्सा गुजारने के बाद ही आदमी जो है वो मकतब की तरफ जाता है, स्कूल की तरफ जाता है, मदरसे की तरफ जाता है, लेकिन उससे पहले का जो वक्त है जो देखकर बच्चा सीखता है वो अपने वालिदैन से सीख रहा होता है और बहुत कुछ हासिल कर रहा होता है। तो हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका जो खानदान है वो बड़ा अरफा वाला है, वालिद साहब की तरफ से भी सादात घराना है, और जो आपकी वालिदा है वो भी इंतहाई मुत्तकिया और पारसा खातून थी, और काजमी सादात के घराने से उनका ताल्लुक था। ये जो इब्तदाई इनका जमाना था अगर उस जमाने के हालात को देखा जाए ना तो लोग बड़ी बेरा रवि का शिकार थे, दीन से दूर थे, इसीलिए आपने जो उस जमाने में लोगों को दीन की तरफ राइज करने का जो आपने एक अच्छा तरीका इख्तियार किया वो ये था अपने अशआर की सूरत में आप जो है लोगों को पैगाम दिया करते थे, लोगों को इस्लाम की दीन की तालीमात दिया करते थे। आपके जो का जो खानदान था ये कुछ अरसा यहाँ हाला हवेली में क्याम रहा आपका, और फिर आपके वालिद गिरामी जो थे वो कुछ अरसा के लिए ये कोटरी की तरफ जो है ना वो आ गए थे, कुछ अरसा यहाँ रहे और उसके बाद फिर वापस जो है वो وہیں چلے گئے تھے. تو یوں آپ نے یعنی دونوں جگہ آپ نے جو ہے وہ تربیت حاصل کی اور دونوں جگہ اپنا فیض جو ہے وہ لٹایا.
اور مٹیاری گئے ہیں؟
میں مٹیاری نہیں گئی. مٹیاری نہیں گئی.
سندھ میں کافی علاقوں میں سفر کیا ہے آپ نے لیکن مٹیاری نہیں گئے.
نہیں مٹیاری نہیں گئے. تو حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے آبا و اجداد تھے ان میں ایک سید حیدر شاہ صاحب تھے. یہ بلکہ جو آپ کا ننیال ہے اس کے اندر یہ سن 801 ہجری کے اندر سندھ میں آ کر انہوں نے حالہ میں سکونت اختیار کی تھی اور پھر آپ کے کچھ افراد جو تھے وہ بلڑی میں آباد ہوئے. پھر جو ابتدائی تعلیم تھی اس کے بعد یہاں ایک اخوند نور محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا جو ہے نا وہ ایک درسگاہ تھی مشہور اس زمانے میں. تو آپ کو وہاں داخل کروایا گیا علم حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے جو ابتدائی تعلیم تھی والد گرامی سے اور پھر ان کے بعد جو ہے نا وہ حضرت جو نور محمد صاحب جس کے سربراہ تھے مدرسے کے وہاں سے آپ نے حاصل کی. یہ اولیاء کرام کا ایک تسلسل رہا ہے اور یہ یوں کہہ لیں کہ قانون قدرت ہے. دنیا میں ایسے اولیاء بھی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی مادرزاد ولی بناتا ہے لیکن ایک تعداد ان اولیاء کی بھی ہے جو اپنی اس یہ جو لائف سٹائل ہے نا زندگی گزارنے کا جو انداز ہے اس کے ذریعے ہمیں پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ خدا کسب کرنا اور علم طلب کرنا یہ اولیاء کرام کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ابتدا سے لے کر سیکھنا سکھانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک استاد سے دوسری جگہ استاد کے پاس جانا ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے منتقل ہونا یہ ایک علم حاصل کرنے کا انداز ہے اولیاء کرام کا جو بتاتا ہے کہ جب وہ ستھرے اچھے زمانے کے لوگ اس انداز پر کاربند رہے ہیں تو آج ہم ان سے سینکڑوں سال صدیاں گزر جانے کے بعد ہم اس چیز کے زیادہ ضرورت مند ہیں کہ ہم علم دین حاصل کریں علماء سے اپنا رابطہ رکھیں صلحاء سے اپنا رابطہ کریں اور رابطہ جو ہے وہ مضبوط رکھیں. اسی طرح جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کے پاس جا کر ان سے طلب فیض اور طلب علم کیا جائے.
مرحبا علم حاصل کیا جائے.
ہاں جی
علم دین حاصل کیا جائے اور یہ اولیاء کی زندگی کا ایک پیغام ہے. جتنے بھی اولیاء پر ہم نے پروگرام کیے ہیں سب کی زندگی میں پہلا جو پوائنٹ ہوتا ہے نا ولادت کے بعد جو پہلا پوائنٹ ہوتا ہے وہ ان کی تعلیم کا ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھا. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات
سبحان اللہ.
آپ دیکھیں اور جو ہے وہ بڑے بڑے اولیاء کرام ہیں حضرت تاریخ سلطنت حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم صاحب کا ہم نے ذکر کیا. تو آپ قرات سبعہ میں قرآن مجید کے حافظ تھے. اب آپ دیکھیں یعنی آپ دیکھیں اولیاء کرام کی سیرت آپ دیکھتے چلے جائیں تو اس میں علم دین سیکھنے کا یہ ایک مرکزی اور بنیادی نقطہ ہے جو آپ کو ہر جگہ پر نظر آئے گا اللہ کی رحمت سے جو ہمیں بھی اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے بھی علم دین سیکھنا ہے اور جو ہم پر فرائض ہیں ان کا علم سیکھنا یہ بھی ہم پر فرض ہے لازم ہے ضروری ہے. تو الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی اولیاء کی اسی فیضان کو لے کر کے چل رہی ہے اور آگے بڑھا رہی ہے اور مدنی قافلوں میں سفر کی صورت میں ہمیں الحمدللہ رب العالمین یہ اپارچونیٹیز اور مواقع فراہم کر رہی ہے. اور صاف کیا تھے حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی کے پیارے راشد بھائی اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیں.
جی حضرت سیدنا شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ سادات کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے والد گرامی بھی اپنے دور کے ایک صوفی بزرگ شمار کیے جاتے تھے تو گھر میں ہی چونکہ ایک اسلامی رنگ تھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طبیعت اور مزاج میں روحانیت اور تصوف کا ہمیں غلبہ نظر آتا ہے اور اس کے روحانیت کے جو آثار ہیں وہ آپ کے بچپن ہی سے ظاہر ہوئے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظمت و شان ہے آپ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ وہ عمر جس میں بچے کھیل کود کی طرف مائل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمر میں بھی کھیل کود سے اجتناب فرماتے تھے اور جب آپ کو دعوت دی جاتی کھیلنے کی بچوں کی طرف سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیتے اور ارشاد فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. اور یہی فیضان مصطفیٰ ہمیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے کہ آپ کا بھی یہی معاملہ تھا کہ بچپن میں آپ کھیل کود سے اجتناب کرتے تھے اور آپ کو آفر کی جاتی تو آپ منع فرما دیتے. کئی اولیاء کرام کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے. تو یہ فیض مصطفیٰ اور فیضان مصطفیٰ جو ہے آل رسول حضرت سیدنا شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ بچپن میں کھیل کود سے اجتناب کرتے تھے یعنی بچوں کے ساتھ مل کر وقت کا ضیاع کرنا وہ ایک نادانی کی عمر ہوتی ہے جس میں نادانیاں کرتا ہے انسان، لیکن اس عمر میں بھی آپ ایسے باشعور تھے کہ آپ کھیل کود سے اجتناب کرتے اور کم گو تھے، بچپنے کی عمر میں بھی آپ کم گفتگو کیا کرتے تھے اور غور و خوض کرنا، تفکر کرنا، یہ آپ کی گویا کہ تربیت اور مزاج کا حصہ تھا. اور دین اسلام کے جو خوبصورت تعلیمات کے نتیجے میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی اوصاف کے حامل نظر آتے ہیں. یعنی ایک ہے دین کا تعلم اور ایک ہے دین کی تبلیغ، یعنی دین کا علم حاصل کرنا اور پھر اس کو آگے پہنچانا. تو جس طرح دیگر اولیاء کرام کی سیرت میں یہ دو پہلو پائے جاتے ہیں، تو شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی سیرت میں بھی یہ دو عنصر موجود ہیں کہ آپ نے تعلم بھی کیا اور تبلیغ دین بھی فرمائی ہے، یعنی اپنے والد گرامی، اپنے وقت کے اساتذہ سے آپ نے علم حاصل کیا اور اس کے بعد علوم و فنون میں ایک مہارت حاصل کرنے کے بعد پھر رب تبارک و تعالی نے جو آپ کو ایک قادر الکلامی عطا فرمائی، یعنی نثر کے ساتھ ساتھ آپ کو نظم میں ایک کمال درجے کی مہارت ملی اور کلام و بیان پر آپ قدرت رکھتے تھے، تو آپ نے اپنے کلام کے ذریعے، اپنے کلمات اور اشعار اور اپنے بیت کے ذریعے خلق خدا کی خدمت کی اور پھر دین متین کی تعلیمات کو آگے بڑھایا. یعنی کسی بھی مصنف کی جو کتاب ہوتی ہے، کسی بھی رائٹر کی جو تحریر ہوتی ہے یا کسی شاعر کی جو تحریر ہوتی ہے، اس کے اشعار ہوتے ہیں، تو اس میں وہ اپنے احساسات کو، جذبات کو، اپنے مشاہدات اور اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے. یعنی ایک زمانہ گزر جانے کے بعد ماضی کے بزرگوں کی سیرت اور ان کے مزاج کو اگر ہم نے سمجھنا ہے یا روحانی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے ان کی صحبت کو اپنانا ہے، تو اس کا ایک مؤثر ذریعہ یہ ہے کہ ان کی تحریرات کو پڑھا جائے. جیسے کہ امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت اب 100 سال سے زیادہ کا عرصہ آپ کو ہو گیا دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن آج بھی مزاج اعلیٰ حضرت کو سمجھنا ہے، اعلیٰ حضرت کی افکار اور نظریات کو سمجھنا ہے اور ان کی ایک روحانی طور پر ایک غائبانہ گویا کہ صحبت حاصل کرنی ہے، تو ان کا کلام موجود ہے. تو اسی طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اپنے اشعار میں اپنے نظریات کو، افکار کو، احساسات کو، جذبات کو اور مشاہدات کو ذکر کیا، کیونکہ آپ سیر فرماتے تھے، یعنی مختلف علاقوں کا دورہ فرماتے تھے، اور اس کی ایک بنیادی غرض ہوتی تھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجائب و غرائب کا مشاہدہ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا مشاہدہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کا یہ انداز تھا کہ روزانہ آپ میلوں میل پیدل سفر کیا کرتے تھے اور سندھ کے چپے چپے میں آپ تشریف لے گئے، اور جہاں آپ کو کوئی ملتا یا کوئی گاؤں نظر آتا تو وہاں جا کر آپ تبلیغ دین فرمایا کرتے تھے. یعنی جو علم سیکھا ہے، جو آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے، وہ دوسرے مسلمانوں کو آپ عطا فرمایا کرتے تھے، تبلیغ دین فرماتے، اور ان اسفار کے دوران آپ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتے ان کو اشعار کی صورت میں لکھ کر آنے والے لوگوں کے لیے آپ اصلاح کا سامان کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے شب و روز جو ہیں وہ یاد الہی میں گزریں اور ہمارے جو صلاحیتیں ہیں وہ دین کے کام آ سکیں. دین یقیناً ہماری صلاحیتوں کا، ہماری خدمات کا یا ہمارے وقت کا محتاج نہیں ہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک گویا کہ برکت ہے کہ قرآن مجید نے بھی اعلان کیا ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے اور تمام ادیان پر یہ غالب آئے گا اور اسلام راج کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اس دین کی ترویج و اشاعت میں شامل کریں. بزرگوں کو جو بھی اوصاف ملے، کمالات ملے، انہوں نے دنیا کمانے، واہ واہ چانے اور اپنا اسٹیٹس اور اپنے رینک کو بڑھانے کے لیے ان صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ خلق خدا کی خدمت کی، اللہ رسول کے کلمے کو بلند کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند فرمایا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اشعار ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ یہ الفاظ اور کلمات ان کے اپنے تھے، لیکن ان الفاظ اور کلمات میں روح اور رنگ ہمیں قرآن و حدیث کا نظر آتا ہے. اور کسی بھی شخصیت کو ہم سلمان بھائی دیکھتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی بزرگ کو، ماضی کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے. یعنی دین میں یہ خوبصورت تسلسل ہمیں نظر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک سے کہ بعد والے پہلوؤں کو حجت بناتے ہیں، دلیل بناتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کا بھی ہمیں گویا کہ ایک حکم ملتا ہے اور ایک انداز ملتا ہے، تعلیم ملتی ہے کہ جو راہ پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، ان کی پیروی کرنے کا ہمیں گویا کہ سامان کرنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، کسی بھی بزرگ کو دیکھیں تو ان کی زندگی میں کسی بزرگ کی شخصیت کا گویا کہ ایک عکس ہوتا ہے اور ان کا ایک فیضان ہوتا ہے. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کے اشعار میں جو یہ معنویت ہے، یہ جامعیت ہے، یہ مقصدیت ہے اور یہ روحانیت ہے، تو اس کا ایک بنیادی سبب جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث مبارکہ اور دیگر جو علم دین کے حصول کے ذرائع ہیں ان کے ساتھ ساتھ بالخصوص مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کو بڑا شغف تھا، اور ان کی جو مثنوی شریف ہے وہ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو افکار کا پرتو تھا یا ان کا جو فیضان تھا اور اس کے جو نقوش تھے وہ ہمیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشعار میں آپ کے مزاج میں نظر آتے ہیں، اور یہ چیز بزرگوں کا یہ وصف ہمیں اس بات کی طرف گویا کہ ابھارتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اسلاف کو اپنانا ہے، صحابہ کرام، تابعین اور ان کے بعد جو امت کے اکابرین اور مسلمہ شخصیات ہیں انہوں نے جو افکار و نظریات اپنائے اور دین متین اور قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اسی طریقے کو آگے بڑھانا ہے، اپنی طرف سے معاذ اللہ اپنے اسلاف کے اوپر گویا کہ ایک بغاوت والا مزاج لے کر کے معاذ اللہ وہ تو نہیں سمجھ سکے، اس طرح بھی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ تو ایک پرانا دور تھا اب جدت آ چکی ہے، تو یہ چیز انسان کو بھٹکاتی ہے، سرکش کرتی ہے، اور بزرگوں سے سرکشی کرتے کرتے پھر انسان معاذ اللہ اس نوبت پر اور اس نہج پر پہنچتا ہے کہ وہ شریعت سے بھی باغی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بزرگوں کا تابع رہ کر دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. آمین. حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا نا کہ آپ کی ایک تو شاعری سے آپ متاثر تھے، دوسرا جیسے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی شاعری ایک معنی خیز جو ہے وہ شاعری ہے جس کے اندر یوں کہہ لیں کہ قرآن مجید کی تعلیمات کو آپ نے مختلف انداز میں بیان کیا ہے، ایسے ہی حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ میری شاعری میں سوائے قرآنی تعلیمات کے اور کچھ ہے ہی نہیں. تو یوں آپ نے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی فیض پایا اور پھر جو اصل قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو آپ نے لیا اور زمانے کے اندر پھر یوں، اور اسی وجہ سے انہیں رومی پاکستان بھی کہا جاتا ہے حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کو، کہ آپ نے وہاں ان سے فیض لیا اور جو ان کی تعلیمات تھی اسی کو آگے بڑھایا مختلف انداز میں. اور جہاں تک ان کا جو سلمان بھی خاندانی پس منظر ہے نا وہ بھی بڑا عظمت و رفعت والا ہے، یہ سارے کا سارا گھرانہ ان کا یہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنے والا گھرانہ ہے. سادات کا گھرانہ ہو اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سے محبت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو آپس میں ابتدا ہی سے شیر و شکر چلتے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی اولاد کے رشتے صحابہ کرام سادات میں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار میں کرتے ہیں، اہل بیت اطہار صحابہ کرام علیہم رضوان میں کرتے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جو ہے وہ بین ثبوت ہے، اور سارے کے سارے سادات انہی کی اولاد سے ہیں آگے، جو یعنی سلسلہ یہاں سے چلا ان کے ہاں سے. تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے جو جد امجد ہے نا حضرت میر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ان کا تعلق ہرات سے تھا افغانستان سے، وہاں جب ایک بار امیر تیمور آیا نا تو یہ اس زمانے میں بھی اللہ کریم نے ان کو بڑی جاہ و حشمت عطا کی تھی. حضرت میر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو تھے، جو جد امجد ہیں شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، تو وہ حالانکہ آپ دیکھیں وہ امیر تھا، بادشاہ آدمی تھا، لیکن حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی کے جو جد امجد ہیں انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم جو ہے نا اس کو تحفے کے طور پہ پیش کی، تو وہ حیران ہوا. یہ خود یوں کہہ لیں ایک جاگیردار قسم کے آدمی تھے اور بڑے اللہ والے آدمی تھے، تو آپ نے جب اس کو یہ دیا نا تو وہ بڑا متاثر ہوا. اس وقت میں ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام میر ابو بکر شاہ تھا اور ایک میر شاہ حیدر تھے جو یہاں آ کر، اور اس نے پھر کیا کیا ان دونوں شہزادوں کو اور میر علی صاحب کو اپنے ساتھ لے کے، جی آپ میرے ساتھ چلیں. تو جو میر ابو بکر صاحب تھے ان کو سیون کا اس نے حکمران بنایا. تو یہ یعنی ان کے گھر میں جو ان کے سادہ ان کے خاندان میں ہے حضرت میر ابو بکر شاہ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نام سے ان کے پیار اور محبت پر دلالت کرنے والا جو ہے وہ نام ہے. یہ یہاں سیون میں آباد ہوئے.
جی
آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟
جی حضرت لال شہباز کلندر کو آپ دیکھ لیں. آپ کا نام کیا ہے؟
جی
آج لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا ذکر، آپ بھی سندھ کی پہچان ہے.
بالکل
حضرت لال شہباز کلندر
جی
آپ بھی سندھ کی کیا ہے؟ ایک پہچان ہے اور سندھ کا ایک نام ہے، اور کیا ہی سبحان اللہ اونچا مقام ہے آپ کا بھی. آپ کا نام بھی عثمان مروندی ہے، سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کا نام یہ آپ کے مزار پر لکھا بھی ہوا ہے. آپ ہیں ادھر دیکھیں تو وہاں لکھا بھی ہوا ہے آپ کا نام سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو آپ کا نام عثمان ہونا ایک تو آپ سادات کے گھرانے میں سے ہیں اور پھر آپ کا نام عثمان ہونا یہ محبت صحابہ و خلفاء کی جو ہے وہ ایک یوں بولیے عکاسی کر رہا ہے.
سبحان اللہ. سفر کا مہینہ ہے چونکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو بھی نسبت ہے اس سے, تو ان کا نام علی ہے, ان کے ابا جی کا نام عثمان
ہے.
تو یہ یوں کہہ لیں سادات کرام میں جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کی ذات سے آپ کے نام سے پیار جو ہے وہ یوں ہمیں صاف ظاہر نظر آتا ہے کہ یہ اپنی اولاد کے نام صحابہ کرام علیہ مردوان کے ناموں پر رکھتے ہیں. تو یہ حضرت میر علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی جو تھے ان کے بیٹے کو جو شاہ ابو بکر ہے ان کو سیون میں حاکم مقرر کیا گیا, اور جو شاہ حیدر صاحب تھے وہ یہاں جو ہے وہ حالہ کے اندر مقرر ہوئے, یہاں آئے اور میر علی صاحب یہاں رہے. پھر کچھ عرصہ رہنے کے بعد یہ واپس چلے گئے تھے, اور ان کا جب انتقال ہوا تو یہ جب حیدر صاحب تھے وہاں گئے, پھر واپس یہیں آ کر 801 ہجری کے اندر جو ہے وہ آپ نے یہاں آ کر آباد ہوئے. تو یہ جو ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ بھی بتاتا ہے سادات کرام کا ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو فیض یاب کرنے کے لیے سفر کرنا, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ دین کی تبلیغ کے لیے اسلام پھیلانے کے لیے وہ کہاں کہاں سے سفر کر کر کے آیا کرتے تھے. اور یہی چیز حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کے جیسے آبا و اجداد میں ہے خود ان کی ذات کے اندر بھی ہے. یہ بھی یوں کہہ لیں سندھ کا چپا چپا انہوں نے, بالغتن کہا جائے تو سندھ کا چپا چپا انہوں نے پیدل سفر کر کر کے گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ کریا کریا لوگوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں دین کا پیغام دیا کرتے تھے, لوگوں کو اسلام کی تعلیم دیا کرتے.
سبحان اللہ. میں قربان جاؤں خالد بھائی, حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو آپ نے اپنے محبین و متعلقین و متوسلین کو جو ایک تلقین نصیحت فرمائی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے کم کھانے کم سونے کم بولنے خود غرضی سے بچنے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سادہ لباس پہننے اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہنے اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے کی تلقین کی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان کو اگر ہم دیکھیں تو یہ سارے اوصاف اس کے اندر موجود ہونے چاہیے, کیا کہیں گے آپ؟
بالکل جی, موجود ہونے چاہیے اور اللہ والے اہل اللہ اسی کی تلقین اور تعلیم ارشاد فرماتے آئے ہیں. اور خاص طور پر کم کھانا کم بولنا اور کم سونا اس کو دیکھیں تو یہ تعلیمات صوفیہ میں سب سے نمایاں طور پر یہ نظر آتا ہے کہ وہ کم کھانے کم بولنے اور کم سونے کی تلقین کرتے ہیں. کم کھائے گا بندہ تو عبادت میں دل کو زیادہ لگائے گا, اور جب بھوک کا احساس رہے گا تو بھوکوں کا بھی احساس رہے گا. کم سوئے گا تو زیادہ وقت عبادت میں بسر کرے گا. کم بولے گا تو غور و فکر میں زیادہ لگا رہے گا. اور جب اس تسلسل کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ تصور ہمیں ملتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء اسے اپنانے والے بھی ہیں, اور بالخصوص جس کو تصوف کہا جاتا ہے اس کے بنیادی اصول یہ تین باتیں قرار پاتی ہیں. ساتھ ساتھ ان نفوس قدسیہ کی زندگی میں ایک اور جو بنیادی عنصر سلمان بھائی رہا وہ دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالنے کا رہا. شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات میں دیکھیں, ان کے رسالوں میں دیکھیں تو جس وقت شاہ جو رسالوں یہ جو ترتیب دیا گیا اور سارا معاملہ اس کا آیا تو یہ آپ کے بعد والے افراد نے آپ کی نظموں کو ایک جگہ جمع کیا. جس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان نظموں کو لکھا ہے اور ان کی شاعری اور ان کی لفاظی پر جب بندہ غور کرتا ہے تو بڑی واضح طور پر محنت کش افراد کے لیے بھی تعلیم عطا فرمائی گئی ہے, اور دوسری جانب دیکھیں تو وہ افراد جو عمرا رؤسا ہیں اور جو قوت نافذہ رکھنے والے ہیں ان افراد کو بھی تلقین کی گئی ہے کہ تم نے کس طرح سے اپنے انداز کو چلانا ہے, نظام حکومت کا نظم و نسق کس طرح سے باقی رہے گا, اسے بھی ارشاد فرمایا. اور ساتھ مزدوروں کسانوں محنت کشوں یہ جو طبقہ تھا جو زیر دست ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو بھی تلقین کر رہے ہوتے تھے, اور بار بار اس طرح کے آپ کے اشعار ملتے ہیں کہ ان کو یہ اعتماد دلا رہے ہیں کہ تمہیں رزق دینے والا اللہ ہے, جتنا لوگوں سے ڈرتے ہو اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اختیار کرو. یہ آپ کی تلقین میں بڑی واضح باتیں ہیں. اور دنیا کو دل سے نکالنے والی جو بات ہے نا وہ شاہ و گدا سب کے لیے یکساں ہے. شاہ یعنی جو کر و فر والا ہے, جو بادشاہی پر ہے, वो बादशाही वाला क्या कर रहा होता है, वो बादशाही वाला बसा औकात देखा जाता है हलमी मजीद के चक्कर में, ताजो तख्त सलामत है बाकी है लेकिन इसके बावजूद जुल्म और ज्यादती की तरफ जा रहा होता है। ऐसे ही जो मजदूर तबका है, कम आमदनी वाला तबका है, वो ज्यादा आमदनी वाला होने की हैसियत से माली स्टेटस बेहतर हो जाए, जिंदगी का एक मयार मजीद ऊपर हो जाए, इसको बेहतर करने के लिए वो भी हर वक्त माल 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 इसकी तरफ लगा होता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तालीमात और तलकीन इरशाद फरमाई उसमें आपने जब दुनिया से बेरगबती का दर्श दिया है ना, वो दोनों ही अफराद के लिए यकसा एक हैसियत रखता है कि जब अहले सरवत अफराद इसकी मोहब्बत को दिल से निकालेंगे तो वो जुल्म और ज्यादती से बचे रहेंगे, और जब मजदूर और ये महकूम तबका इस दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल देगा तो ये भी हलमी मजीद की तलब से बाहर आ जाएगा, और अल्लाह तबारक व ताला ने जो रिस्क इसे अता फरमाया है उस पर कनात करते हुए जिंदगी गुजारेगा। सलमान भाई, यहाँ दो बातें बड़ी अहम होती हैं। जब हम सूफिया की तालीमात पढ़ते हैं और उन्होंने अपने मुरीदीन को, अपने खुलाफा को, अपने पास आने वालों को नसीहतें फरमाई, उसमें देखते हैं तो जिसको अल्लाह तबारक व ताला की रिजा पर या अल्लाह तबारक व ताला की तकसीम पर राजी रहना सिखा दिया गया ना, उसे जिंदगी भर के लिए आसूदगी अता कर दी गई, और जो अल्लाह तबारक व ताला की रिजा पर राजी नहीं है तो फिर वो हर वक्त भागता दौड़ता रहेगा, इसी करवट उसे सुकून नहीं मिलेगा। शेख अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब अपने कलामों में अपने मुरीदों से गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि हमें सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की जात पर भरोसा रखना चाहिए, हम पर जितनी मुसीबतें आती हैं वो महज हमारी बदअमली की वजह से आती हैं। जब बंदा अल्लाह तबारक व ताला से अपने ताल्लुक को मजबूत करता है और उसकी जात पर अपने तवक्कुल को बढ़ा देता है तो फिर वो अपने कलामों में इरशाद फरमाते हैं जरा, क्योंकि जो मजदूर तबका है वो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के साथ है, मेहनत के अफराद हैं, किसान साथ हैं, क्योंकि सिंध का वो इलाका जहां आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मजार आज भी है तो वही कुर्ब जवार में आप देखिए कि बड़ी जरिए राजी है, बहुत ऐसा रकबा है कि जिसमें काश्तकारी की जा रही है तो पता चलता है कि आज भी वहां के रहने वाले काश्तकारी पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं जरा आंखें तो उठाओ, देखो कैसे बादल आए हैं, देखो बूंदे बरस पड़ी हैं, और देखो अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारी खेती को सैराब करने का इंतजाम फरमाया है, भला गौर तो करो कि अल्लाह के अलावा कोई ये बारिश बरसाने वाला है, गोया जमीन तो खेती उगाएगी उससे तुम्हारे घर भर जाएंगे, तुम्हारे अनाज में फरावानी हो जाएगी, लेकिन जरा इस बात पर भी गौर करो कि तुम्हें ये दुनिया की नेमतों की फरावानी से जो नवाज रहा है क्या अल्लाह के अलावा वो कोई और हो सकता है। उनको बताया जाता है कि देखो ये बादल लाने वाला अल्लाह, पानी बरसाने वाला अल्लाह, खेती को सैराब करके तुम्हारा अनाज जमीन के पेट से निकाल कर तुम तक पहुंचाने वाला अल्लाह। इस तसव्वुर को एक आम जहन के अंदर डाला जाता है, उसे अल्लाह तबारक व ताला की जात पर एतमाद की तरगीब दिलाकर उसकी जात पर भरोसा करने पर आमादा कर दिया जाता है तो फिर बंदा अल्लाह तबारक व ताला की जात पर कामिल यकीन रखने वाला सच्चा पक्का मुवाहिद बनता है। फिर ये बुजुर्गाने दीन से दीन सीखता तो है लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की करता है।
क्या बात,
इस दीन के सीखने में तसलसुल ये है कि जितने भी औलिया आए, चाहे आप शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात कर लीजिए, लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात कर लीजिए, दाता अली हिजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात कर लीजिए, या बर्रे सगीर में जितने औलिया मौजूद हैं, बर्रे सगीर से भी अगर क्रॉस जाएं तो दुनिया भर में जहां जहां औलिया मौजूद हैं कोई एक वली ऐसा नहीं होगा कि जिसने अल्लाह तबारक व ताला को छोड़कर कोई और तरीका बताया होगा कि वहां से तलब किया जाए तो वो मिलेगा। यहाँ पर तो रब्बुल आलमीन जल्ला व आला ने इरशाद फरमाया है, मा कान ली बशरिन अन युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नुबुवा थुम्मा यकूल लिन्नासि कूनु इबादल्ली मिन दूनिल्लाह, कोई बशर ऐसा नहीं है कि जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने नबुवत और हिकमत अता फरमाई हो फिर वो लोगों से ये कहने लगे कि अल्लाह तबारक व ताला को छोड़कर मेरी इबादत करो, ये अल्लाह वालों का तरीका ही नहीं रहा। अल्लाह वालों का तरीका ये रहा है कि इरशाद फरमाया मैं यूतल हिकमत फकत ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत दे दी गई उसे तो खैर कसीर दे दी गई, और जिसे खैर कसीर मिलती है ना وہ صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان ہی سے ملتی ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور منہج کو چھوڑ کر دین کی دعوت کو عام کرے؟ لہذا منہج یہی باقی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کروایا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف بندے کی توجہ اور اس کی لو کو لگا دیا جاتا ہے۔
سبحان اللہ۔ سلمان بھی، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی شاعری میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی عظمت اور رفعت جو بیان فرماتے ہیں، تو اس کے اندر یہی ہے، لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید دلانا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو قائم کرنا، اسی جانب آپ کی جو ہے نا وہ جو یوں کہہ لیں جو اصل مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے در سے اور اس کی بارگاہ سے جو دور لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب کیا جائے۔ آپ کی جو سندھی شاعری ہے نا، اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے، اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، تو وہ جو اردو ترجمہ ہے نا سندھی سے، میں اس کے دو تین اشعار جو ہے وہ عرض کرتا ہوں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کس طرح لوگوں کو یوں کہہ لیں کہ ایک عقائد اور نظریات بھی سکھا رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی کیسی حمد و ثنا اور توصیف بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم۔ آپ یہ جو علم کلام پڑھا ہوا بندہ ہے نا، وہ ان اصطلاحات ان الفاظ پر غور کرے گا نا، تو وہ دیکھے گا یہ ایک ایک لفظ میں جہان آباد ہے اور کتنی مشکل ابحاث کو آپ جو ہے وہ کس طرح یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم، کم ہے جتنی کرے تیری توصیف، کم ہے جتنی کرے تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والیے شش جہاد واحد ذات، والیے شش جہاد واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔
اللہ،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ثنا، یہ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے اوصاف بھی بیان کرتے ہیں، پھر معاشرے میں جو
صفات
باری تعالیٰ کا بیان ہے، ایسے ہی بالکل، اور جو لوگوں کے اندر جو ہے نا ایک اضطراب اور بے اعتدالی اور دین سے دوری، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر لوگوں کو جھنجھوڑتے ہیں اپنے اشعار کے ذریعے کہ بندے خدا کیا کر رہا ہے۔ اور پھر لوگوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ جب روپے پیسے کی محبت آتی ہے تو پھر حلال حرام کی تمیز بندہ ختم کر دیتا ہے۔ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمتہ اللہ تعالی اپنے اشعار میں فرماتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو جو گناہوں میں مبتلا ہے انہیں جھنجھوڑتے ہیں، وہ بھی میں اردو شعر پہ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں، بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں، ہمیں کوئی سمجھائے، ہمیں کوئی بجائے، دین سے ہمیں وابستہ کرے، یہ اب آپ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں، بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، خود جو ہے وہ آپ بے اعتدالیاں کیے جا رہا ہے تو اب سمجھانے والا سمجھائے گا کیا، بات ہی نہیں ماننی۔ اب مثال دے کر جو ہے نا اس پر ایک دلیل بھی کہ بے اعتدالی کر رہے ہو، اب چار اگر تمہیں سمجھانے والا بندہ کیا کرے گا جب بات نہیں مان رہے اس کی۔ فرماتے ہیں، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے، ارشاد فرماتے ہیں جب پرہیز ہی نہیں کر رہا تو دوا کیا اثر کرے گی۔ تو یہ آپ اشعار کی صورت میں لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ بندہ خدا گناہ تو چھوڑ، پھر رب کی رحمت ملے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کا جو رستہ ہے اس کی طرف اس کے تقاضے تو پورے کر، بد پرہیزیاں بھی کیے جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ دوا اثر نہیں کر رہی، تو خود کام ایسا کیا ہوا ہے، گناہوں کی چادر اوڑی ہوئی ہے اور رب کی رحمت کا متلاشی ہے۔ عجیب ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے اس کو چھوڑ، گناہوں کو چھوڑ، پھر تجھے رب کی رحمت ملے گی۔ تو یہ آپ کا ایک حکمت بھرا انداز ہے لوگوں سے، وہ جو کلم الناس علی قدر عقولہم کا جو مظہر ہے نا، وہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمتہ اللہ تعالی کی شاعری نظر آتی ہے۔
سبحان اللہ۔ اولیاء کا یہ انداز ہوتا ہے کہ وہ آسان انداز میں بیان کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں، میں قربان جاؤں، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو میں نے مصرع آپ کو کہا تھا نا شروع میں سنایا تھا، رہی منجرات بھمبور میرن، اس کا مجھے وہ پہلا مصرع بھی جو ہے وہ یاد آ گیا۔ پیرے پون دی شان، پیرے پون دی شان، چمدی شان، رہی منجرات بھمبور و میرن، رہی منجرات بھمبور و میرن، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میں قدموں میں جو ہے وہ گر رہا ہوں اور حضور کے قدموں میں گر کر حضور آپ کے قدموں میں گر کر میں یہ التجا کر رہا ہوں، چمندی سان پیرے پمندی سان چمندی سان بول رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، رہی ونجرات بھمبور بے میرن، یعنی یہ جو علاقہ ہی بھمبور کہلاتا ہے، یہ سندھ کا یہ جو علاقہ ہے یہ بھمبور کہلاتا ہے، تو رہی ونجرات بھمبور بے میرن، رہی ونجرات بھمبور، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی نصیب فرمائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں نا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ گویا کہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بندے کا جو عقل ہے، شعور ہے، جو تصور ہے، یہ قدمین مصطفیٰ میں ہونا چاہیے، یعنی حضور کی محبت میں، یاد میں جو ہے یہ بندہ جب ڈوبا رہے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. پنجابی شعر میں اس کو لائیں تو وہ یوں بنتا ہے کہ وہ تھا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہ گاران تیرے راہ نے ملے یا رسول اللہ. اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ اچھے بزرگوں کے صدقے میں، ان نیک لوگوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی یہ اچھے تصورات، یہ اچھے خیالات اور یہ اچھی باتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. گفتگو ہو رہی ہے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر خیر بھی ہو رہا ہے. یہاں پر ہم آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھانے جا رہے ہیں اور اوراد و وظائف کے عنوان پر بہت پیارا پیکج ہے، آئیے دیکھیے.
سیگمنٹ ہے اوراد و وظائف. آج ایک ایسا وظیفہ ہم سننے جا رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو اس وقت وہ وظیفہ پڑھا جائے تو اس کی برکت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف وہ مصیبت، وہ پریشانی دور فرماتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ وظیفہ میں نے سنا تو میں نے اس وظیفے کو کیا. اب اس کا جو اثر ہے وہ کہتی کہ کیسے ظاہر ہوا، کہتی ہیں کہ میرے شوہر جو ہے وہ انتقال کر گئے تو میں اس پر میں نے یہ وظیفہ پڑھا، یعنی ایک پریشانی آئی، ایک مصیبت آئی تو میں نے اس پر یہ وظیفہ پڑھا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر عطا فرماتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس وظیفے کی برکت یہ حاصل ہوئی کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد، یعنی عدت گزارنے کے بعد، میرا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا. سبحان اللہ، کائنات میں سب سے افضل شخص آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے، تو ان کو اپنے شوہر سے افضل شخصیت جو ہے وہ مل گئی. آپ فرماتی ہیں کہ یہ اس وظیفے کی برکت سے ہے. آئیے سنتے ہیں کہ یہ وظیفہ جو ہے کتنا جو ہے وہ شاندار ہے. اور یہ وظیفہ میں نے بھی ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہت مالدار کیا ہے اور میری مالداری کے پیچھے جو وجہ ہے وہ کہنے لگے کہ یہ والا وظیفہ ہے جو ابھی وظیفہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. کہنے لگے کہ میں جب بھی، میری عادت ہے کہ جب بھی میں کسی کو کوئی پیسے دیتا ہوں، کوئی چیز مجھ سے جا رہی ہوتی ہے تو میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں، جب بھی مجھ پہ کوئی پریشانی آتی ہے میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کی حدیث کی برکت سے مجھے پہلے سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ حتیٰ کہ میری اتنی عادت بن گئی ہے کہ میں دکان سے سودا بھی خریدنے لگتا ہوں، وہاں بھی پیسے میری جیب سے چونکہ جانے ہوتے ہیں تو وہاں بھی میں یہ وظیفہ پڑھتا ہوں. تو یہ جو ہے اس کی برکتیں یہ ہیں کہ آج تک میرے مال میں کمی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں، میری عزت میں، میرے عہدے میں، میرے منصب میں ہمیشہ اضافہ ہی کیا ہے اور مجھے ہمیشہ برکتیں ہی ملی ہیں. میں جو ہے وہ اوپر کی طرف گیا ہوں. تو آئیے وہ وظیفہ ہم سنتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عبد تصیبہ مصیبت فیقول، کہ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں مگر یہ کہ اسے کوئی مصیبت پہنچے اور وہ یہ کہے، یعنی جس بندے کو بھی مصیبت پہنچے وہ یہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے کیا دے گا؟ فرمایا، الا اجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف لہ خیرا منہا. اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کی اس مصیبت کو، اس پریشانی کو پر اسے اجر عطا کرے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بہتر جو ہے، جسے ہم نعم البدل کہتے ہیں، اس سے بہتر اسے عطا فرمائے گا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہے، کہتی فلما توفیا ابو سلمہ، جب میرے شوہر ابو سلمہ جو ہے ان کی وفات ہو گئی، قلتو کما امرنی رسول اللہ، جیسے حضور نے حکم دیا تھا میں نے ویسے ہی کہا، یعنی یہی وظیفہ پڑا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو اس کی برکت یہ حاصل ہوئی، فاخلف اللہ لی خیرا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے میرے شوہر ابو سلمہ جو کہ انتقال کر گئے تھے ان سے بہتر مجھے اپنے رسول عطا کر دیے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی قسم کی دکھ تکلیف آئے، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف اس مصیبت پر صبر کرنا نصیب ہوگا، اجر بھی ملے گا اور اس سے بہتر بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کال شامل کرتے ہیں،
خلیل بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں۔ یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں، اس شمعِ دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔
مرحبا جی،
ماشاءاللہ سر جی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا اور پیارا ہے۔ سر جی مجھے کلام سنا دیجئے، میں تو پنجتن کا غلام، اور دوسرا ہے کہ مدنی چینل کے بہت ہی نعت خوان اچھے ہیں، کبھی جنید شیخ عطاری کو اگر پروگرام میں لایا جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا۔
ماشاءاللہ، مرحبا جی۔
سوال پوچھے فرمانے علی، عرض کر رہا ہوں مجھے یہ کلام سنا دیں، تیز جاری رہے ام عطار کا۔
سبحان اللہ، امین، واہ جی واہ، ام عطار رحمت اللہ علیہ کا ان کی منقبت سننے کی فرمائش کی ہے، مرحبا جی۔ کال
نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ کلام سنا دیں، پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو۔
مرحبا جی۔
میرا نام ام عطاریہ ہے، آپ مجھے یہ سنا دیں، دعوت اسلام میں ہے یہ، دعوت اسلام میں ہے اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلام میں ہے، جزاک اللہ خیر۔
آمین، واہ بھائی مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو جی۔
نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجیے، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، خلیل بھائی سے عرض ہے کہ خون کی کمی کو جلدی پورا کرنے کے لیے کچھ علاج بتائیں، عمر ہے جی 22 years، 22 سال، اللہ آپ کو شفا اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ خون بھی ہے نا، خون، خون بھی جو نظر آتا ہے ریڈ ہوتا ہے خالی، صرف اس میں یہ ہی نہیں ہے، خون ریڈ ہی نہیں، اس میں ہی بہت کچھ ہوتا، خون میں ہیموگلوبنز ہوتے ہیں، وائٹ سیلز ہوتے ہیں، اور بڑا، یعنی آپ اس کا ایگزامن کریں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں خون کے اندر، پھر خون میں اگر انفیکشن ہو جائے نا آپ سر، تو یہ بعض کا جان لیوا بھی ثابت ہوتا،
اللہ اکبر،
اور جو جل جائے اور زیادہ جل جائے، جسے یوں کہیں کہ آپ 30% سے زیادہ جو جل جائے، یہ پھر ڈینجرس سچویشن کے اندر آ جاتا ہے، اگر کوئی جل جائے، ہاں جی، اور جو جل جاتا ہے حافظ صاحب، جیسے 40% جو جل گیا ہے یا 44% جل گیا ہے، تو اس کے ساتھ ایک اور پرابلم جو ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے خون میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کنٹرول بھی نہیں ہوتا، ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں خون ہے، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں بولیں قدرت کا پتہ بتا رہا ہے، خون میں ہیموگلوبنز جو ہوتے ہیں ریڈ سیلز، ان کا کام یہ ہے عدنان بھائی کہ یہ لنگ سے آکسیجنٹڈ ہوتے ہیں، یعنی آکسیجن لیتے ہیں اور پھر یہ پورے جسم میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور لنگز میں آ کے اس کو کیا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہیموگلوبن کا کیا ہے، کام ہے، ٹھیک ہے، قربان جائیں اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت پر کہ اس نے خون میں ہیموگلوبن بھی بنائے ہیں، اور ان ہیموگلوبنز کے اندر اللہ کریم نے یہ فنکشن بھی عطا فرمایا ہے، जो लेना है वो ले रहे हैं और जो देना है वो दे रहे हैं और जो वापस छोड़ना है वो लेके आके लंगन में वापस छोड़ भी रहे। अल्लाह मैसेजेस और लेता हूँ जी। इनका कहना है कि जी बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, ये कलाम सुना है। ठीक है जी। असदुल्लाह भाई हैं, ये कह रहे हैं कि जी कोई मनकबत भी सुनाए। ठीक है जी। लाड़काना से मैसेज है, मरहबा। और अबू बकर भाई हैं तलागंग से, इस मौजू पर भी प्रोग्राम किया जाए, मगफिरत और जन्नत वाजिब करने वाले काम। मरहबा, बड़ा प्यारा मौजू बताया आपने, बिल्कुल करेंगे। पहले हमने इस पर प्रोग्राम किया भी है लेकिन दोबारा कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बरकत दे जी। जाहिर है तैयबा रोजे पे जाके तू सलाम मेरा, रो रो के कहना ये कलाम सुना है। ठीक है जी। स्किन पर फंगस खत्म नहीं हो रहा, बहुत मेडिसिन ली है, इसका कोई इलाज बताएं। अल्लाह आपको शिफा और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जेड़ा माला से मैसेज है, ये कलाम सुनाए है, शहद से भी मीठा सरकार का मदीना। ठीक है जी। चेहरे पे बहुत ज्यादा तिल जो है वो निकल रहे हैं, इसका कोई इलाज बता दें। अल्लाह आपको आफियत अता फरमाए और सेहत और सलामती अता फरमाए। आमीन। जेड़ा वाला से मैसेज है, कलाम सुना दें, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। ठीक है जी। खलील भाई, कमर में जो है वो शदीद दर्द रहता है, इस हवाले से कुछ बताएं। अल्लाह आपको भी शिफा और सलामती अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। खलील भाई कुछ इरशाद फरमाए, कुछ बताएं।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमारे मरीजों पर नजर रहमत फरमाए, हम सबको खैर सलामती से नवाजे। इसमें सबसे पहले खून की कमी के हवाले से जो सवाल था, इसके लिए ये अर्ज है कि इसमें कई एक चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट है, सब्जी का इस्तेमाल किया जाए, बकरे का गोश है उसको उसके अंदर कद्दू शरीफ के अंदर पका के उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये कि अनार भी इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, तो अनार आप खा लीजिए। इसी तरह खुबानी इसमें मुफीद है, और इसके अलावा जो है वो आप किशमिश, काली किशमिश ख़ास तौर से वो इस्तेमाल कीजिए। जैसे हमारे यहाँ अगर पाकिस्तान में बात करें तो आजकल अंगूर का मौसम है, अंगूर तो ये खून बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है।
काले अंगूर भी आ रहे हैं
जी, काले अंगूर भी हैं, दीगर भी हैं, सुंदर खानी है, दूसरे हैं, तो को जो भी आपको मिल जाए तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको ताज़ा अंगूर फिर भी दस्याब नहीं है तो काले रंग की जो किशमिश होती है, ये भी कर सकते हैं कि इसके कुछ दाने 15-20 दाने रात को अरके गुलाब में भिगो दीजिए। वैसे भी पानी में भी भिगो सकते हैं, और सुबह जो है वो अरके गुलाब भी आप पी लीजिए और साथ में किशमिश भी खा लें। और इसके साथ दीगर जैसे जो भी आपको फ्रूट मिलता है वो उसको इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। एक बहुत ही प्यारी चीज़ जो कि खून बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसका माजून वगैरह भी बनता है, और बासूरत माजून भी यूँ कह लें कि मतब वगैरह में दिया जाता है, तो वो है अंजीर। अंजीर और किशमिश ये दो चीज़ें हैं, तो आप इसको अपने अंदाज से ही खा लीजिए। थोड़ी सी किशमिश, एक दो अंजीर खाने के बाद इस्तेमाल कर लें, सुबह खाली पेट इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह इससे खून की जो कमी है इंशाल्लाह इसमें अच्छा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा जो है वो स्किन पर फंगस है, ये भी एक सवाल था। चेहरे पर दाग थे, ये भी एक सवाल था। इसके अलावा चेहरे पर तिल, तो ये तीन मुख्तलिफ सवाल थे, और इस तरह के सवाल आते रहते हैं, स्किन एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम इस तरह की। तो इसके अंदर ये है कि इसमें परहेज़ भी किया जाए, यानी पानी ज़्यादा पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह, उसका भी उसको भी आप जैसे छोड़ दें। और इसके अलावा जो है पानी की कसरत करें, पानी आपने ज़्यादा पीना है, फ्रूट सब्ज़ी ज़्यादा खाएँ, बड़े का गोश्त, ये जो एलर्जी दाने ख़ारिश चेहरे पर दाने, तो इसमें बड़े का जो गोश्त होता है गाय का भैंस का, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बनता है। इसी तरह दीगर गर्म चीज़ें, अंडा मछली भी बालों को जो है वो नुकसान करती है, तो इस मर्ज़ के दौरान तो इसमें इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसका भी इलाज कीजिए, कि ये भी एक सबब बनता है। फासिद मादे जिस्म में रुकते हैं तो फिर इस तरह के मामला बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आजकल हमारे यहाँ जैसे एक फल है पाकिस्तान में, मीठा मीठा, वो ग्रीन कलर का सब्ज कलर का ये होता है और जैसे मौसमी वगैरह होती है तो उस टाइप का थोड़ा सा ये खाते वक्त बालों का लगता है, बालों को हल्का सा कड़वा, तो इसका ये है कि जैसे आपने काटा फौरी खा लिया तो करवाहट इतनी महसूस नहीं होगी, मीठा ही होता है। और अगर बिलफर्द ये थोड़ा कुछ देर रखा रहेगा तो इसके अंदर थोड़ी सी कड़वाहट इसके जूस वगैरह में आ जाती है, तो इसको फौरी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ये
₹150
जी जी मिल जाता है। और ये मैंने फर्स्ट टाइम जैसे देखा कि कुछ सालों के अंदर कि ये बहुत ज्यादा जैसे सस्ते के एतबार से 150-200 रुपए भी मिल रहा है, तो ये बहुत ही प्यारा फल है और ये स्किन के हवाले से बहुत मुफीद है। जो बाद लोग चाहते हैं कि मेरा रंग गोरा हो जाए, बादल जो भी हो उसको हमने अल्लाह की रिजा के लिए करना होता है, सेहत अच्छी हो इसलिए हो कि हम अच्छी अच्छी तरह से इबादत कर सके, तो रंग साफ करने के लिए इसी तरह से ये स्किन प्रॉब्लम दाने वगैरह के हवाले से ये मीठा बहुत अच्छा बहुत ही मुफीद फल है। तो आप एक दर्जन इसको रोज खा लीजिए
जी,
200 रुपए की 150 रुपए की दवा समझ के खा ले तो महीने का कितने बनेगा।
तीन कप चाय पीने की बजाय आप एक दर्जन मीठे खा लें, बाद कप तीन कप चाय महंगी मिलेगी और एक दर्जन मीठे सस्ते
मिलेंगे। दूध पत्ती पीने जाएंगे तो 70-80-90 रुपए की मिलती है
जी,
दूध पत्ती पीने जाए बंदा बाहर तो 70-80-90 रुपए की मिलती है। तो आप ये लीजिए और मीठे को इस्तेमाल करें, इसका जूस बना के बच्चों को दे सकते हैं, आप खुद इस्तेमाल कर लें। जिन बच्चों को जैसे घरों में ही बच्चों को खारिश होगी बालों को और एक तादाद रहती है तो खाना पीना बालों का ऐसा होता है बच्चे पानी कम पीते हैं, तो ये समझ लें कि पानी से भरपूर एक फ्रूट है, अल्लाह की रहमत से अल्लाह की रहमत है, तो इसकी कदर भी करें और इसको जिससे मुमकिन है तो इसको इस्तेमाल करें तो अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। शुगर वालों को भी ये डॉक्टर के मशवरे से आप अपने तबीब के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा कोई मिठास होती नहीं है।
बस इसका ये है कि काटते जाएं और उसको साथ में निपटाते जाएं, ये काम ख्याल में रखें इसका,
तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मुफीद है। तो जो भी जिनके भी इस तरह के मामलात हैं तो वो इस फ्रूट को इस्तेमाल करें। और साथ में एक नुस्खा अर्ज कर देता हूँ, कोई भी ये खून के अंदर खराबी की बिना पर ऐसा होता है तो ये जो फल है तो ये इस खून को साफ भी करेगा, तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मुफीद रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल हमारे यहाँ तो बाहर भी अलग अलग जैसे ये जाता होगा, कहीं पहुँचता होगा, कहीं नहीं भी होता होगा, लेकिन बहरहाल जहाँ जाए पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो इसका मौसम है आजकल
जी,
तो इसका फायदा उठाए।
ये मैं यहाँ और भी अर्ज कर दूँ, बाद लोग रंग के एतबार से बड़े कॉन्शियस होते हैं और कुछ तो है वो जो उसके अंदर ना एक वो कॉम्प्लेक्स का शिकार भी होते हैं। ऐसा ना हो कि हमने बताया भी मीठे, आपने बताया जैसे कि मीठा ये खाने से, ये फल जो मीठा फल होता है ये खाने से रंग भी फेयर होगा। अब ये ना हो बंदा को तीन दर्जन एक साथ ही जो है ना वो लपेट जाए, भाई रंग जो है ना वो बड़ा फेयर हो जाएगा
जी,
हाँ जल्दी फेयर हो जाएगा। ये भी कुछ इरशाद फरमा दें, इसका भी क्या ख्याल करना है।
ये कह लें कि आप 6 से 12 के दरमियान आप इसको रोजाना इस्तेमाल कर लें
नहीं।
और तो मुनासिब है बालों के जैसे शुगर पहले से बॉर्डर लाइन पर होती है, वो ये कि इस तरह की चीजें जो भी है जो भी मीठा ऐसी ये नहीं है तो वैसे इसमें मिठास खैर कम होती है, तो वो जाहिर बात है मशवरे से ही इस्तेमाल करें। लेकिन ये कि ये तो एक बात है ना कि अगर आपने हफ्ता खा लिया और बोला कि आपने रोजाना अपने आपको शीशे में देखते रहें तो ऐसा मुश्किल ही होगा, क्योंकि अगर आप 1 किलो बादाम रात को खा लें तो सुबह हमारा दिमाग कंप्यूटर तो नहीं बनेगा। वो यही तरीका है 10-12 बादाम 15 बादाम रोज खाएं, एक टाइम आएगा कि आप देखेंगे कि आपका दिमाग जो है भूली बातें याद आ रही हैं और आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, दिमाग को कुवत मिल रही है, आंखें भी तेज हो रही हैं। तो ये फौरी 2-4-6 दिनों में नहीं होने का, बल्कि इसका एक पूरा तरीका है,
वक्त लगता है।
तो कोई अल्लाह का नेक बंदा कोई नजर डाल दे हम पे तो वो एक अलग बात है, अल्लाह की रहमत से जो ऐसा करम हो जाए वो एक अलग चीज है। लेकिन जो एक तरीका है जो एक कि अगर हम खाना आटा गूंदेंगे तो रोटी बनेगी, तो ये वाली बात है। तो इसको आप तरीके से रोजाना इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह मिठे तो अल्लाह ने चाहा तो ये आपका चेहरा भी साफ होगा। ये जो खून की जो बीमारी यानी खून के अंदर गर्माइश है, बस कहते हैं हाथ पैरों में गर्माइश होती है, तो उनको भी इंशाल्लाह मुफीद रहेगा। इसके अलावा अगर आप जैसे फिर भी बाद औकात होता है कि मर्ज जा नहीं ना होता, काफ़ी मुश्किल हो जाती है, पुराना होता है, फंगस है, इस तरह की चीज़ें, तो इसमें आप शरबत है, अगर शुगर नहीं है तो शरबत आप एक बना लें। और तो वो क्या है कि सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर हैं, मशहूर ये चीज़ें पंसारी की दुकान से मिल जाती हैं। पंसारियों क्या यानी मशहूर चीज़ है, इसमें है गुलमुंडी नंबर 1, गुलमुंडी नंबर 2 उनाब, और नंबर 3 इसके अंदर है गुले नीलोफर। गुले नीलोफर ये 3 चीज़ें हैं, 100-100 ग्राम आप ले लीजिए।
गुले नीलोफर ये मतलब एक ही चीज़ है,
एक ही चीज़ गुले नीलोफर के फूल होता है,
नीलोफर नाम भी होता है बाल का
जी जी। तो ये आप मिसाल है, मैं कम से कम मैं बता देता हूँ आपको, आप ये तकरीबन 50-50 ग्राम आप ले लीजिए गुले नीलोफर, गुल मुंडी ये अलग चीज है, गुले नीलोफर अलग है और इसके अलावा उनाब ये अलग है। तीनों चीजों को 50-50 ग्राम लेकर इसको आप तकरीबन 2-4 लीटर पानी के अंदर इसको रात को भिगो दें, सुबह जो है इसको आप इसको पकाइए, पक पक के जब ये 2 लीटर पानी रह जाए तो इसको उतार लें, छान लें, जड़ी बूटियां फेंक दें और फिर ये जो पानी बचेगा इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल के या देसी खांड डाल के शक्कर डाल के इसको आप पका लीजिए और जैसे इसका शीरा टाइप का बन जाएगा तो पकने के बाद फिर इसको आप किसी खुश्क बर्तन में रख लें, 2-2, 3-3 चम्मच सुबह शाम इसको इस्तेमाल करें तो ये खून को साफ करने के लिए और इसी तरह से ये चेहरे पर जो तिल वगैरह बन रहे हैं या इसी तरह से फंगस या इस तरह की चीज़ों के हवाले से एक मुनासिब और बहुत अच्छा और एक तरह से आसान सा ये नुस्खा है। अगर आप चाहें तो इसको बना लें, नहीं लेना आप बनाना चाहते तो कोई भी मुसफ़ी खून यानी खून को साफ करने वाली दवा आप हर्बल जो दवाएं होती हैं तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जबरदस्त फ़ायदा हासिल होगा। जिसका शुगर है तो वो ये यही चीज़ें तकरीबन 6-6 ग्राम जो है रात को पानी में भिगो दे, सुबह इसका इसको गर्म करके इसका पानी पी लिया जाए तो इंशाल्लाह ये भी मुफीद रहेगा। इसके अलावा जो है कमर में दर्द का कहा था, कमर में दर्द की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं तो इसमें भी ये है कि आप इस तरह की खुश्क चीज़ें जैसे तली हुई चीज़ें होती हैं, आलू है या बादी चीज़ें हैं तो उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और कमजोरी है तो कमजोरी के हिसाब से जो है ना इलाज कीजिए। इसमें अंजीर भी मुफीद है, इसके अंदर जो है वो जौ का दलिया आप रोजाना इस्तेमाल करें, इसमें अच्छी गिज़ा का इंतखाब करें, सुबह में कभी आप वो बनवा लें जौ का दलिया, कभी आप जो है वो सागुदाना खा लीजिए, कभी गंदम का दलिया खा लें, तो ये इस तरह के नाश्ते करेंगे। अब सुबह क्या है कि पूरी रात पेट खाली था और सुबह जो है वो चाय और 2 पापे खा के अब काम पे चले गए, अब वो कह रहे हैं कमर में दर्द है। जाहिर बात है कि रात 8 घंटे पेट खाली था, सुबह फिर आपने 2-4 चीज़ें खाई वो भी ऐसी खाई जो गैस पैदा करें और जाके गैसेज वगैरह हुई तो उससे कमर में दर्द रहा, तो इसलिए जाहिर बात है इसमें कोई एनर्जी आपको मिलेगी नहीं। तो आप ऐसा नाश्ता कीजिए कि जो आपको एनर्जी दे, ताकत दे, ताकि आप जाके अच्छे से काम कर सकें और दिन भर के जो मामला थे उसको अच्छे अंदाज से कर सकें, वरना यही है कमजोरी दर कमजोरी फिर बंदा बिस्तर पे आ जाता है।
साबूदाना जो बनाएंगे उसमें तो खलील भाई चीनी डलती है उसके अंदर, तो चीनी डाल के बनाएंगे ऐसी बनाएंगे?
चीनी डाल लें, उसको पानी में उबाल लिया जाए, फिर उसमें चीनी डाल ली जाए, शक्कर डाल ली जाए, गुड़ डाल लिया जाए, आमतौर से ये मीठा ही बनता है।
हाँ जी,
तो आपने फरमाया तो बहुत अच्छा है।
खजूरें डाल रखते हैं उसमें?
खजूर डाल लें, खजूर बेहतरीन है जी।
अच्छा,
खजूरें काट के डाल लीजिए, उसमें थोड़े से बादाम काट के आप डाल लीजिए।
वाह भाई वाह, यानी यूं अगर यूं करें कि दूध जैसे 1 गिलास दूध है, साबूदाने में दूध भी डलता है?
जी, पहले वो पानी में पकेगा
फिर उस पे दूध डलेगा।
जी, उसमें आखिर में दूध डलेगा,
आखिर में दूध
डलेगा, फिर दूध डल के फिर वो पकेगा,
फिर पकेगा। सही,
दूध
यानी उस दूध के अंदर जो है बंदा बादाम और खजूरें ग्राइंड करके उसको डाल दे, चलेगा?
उसमें डाल ले, वो डाल लें, फिर इसी तरह से आप उसके अंदर अंजीर डाल सकते हैं, इसके अलावा जो है वो खजूरें हैं, अंजीर है, पिस्ता वगैरह जो भी है आप इसको डाल के आप इसको इस्तेमाल करें
तौफीक,
तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मुफीद रहेगी सेहत के एतबार से। नाश्ते हमारे अच्छे नहीं है, हमारे बच्चे भी ऐसा ही होता है कि घरों में सुबह जल्दी जल्दी होती है, मदरसे में जाना है तो बस भागते भागते जो खाया और इसी तरह से चले गए, फिर वहाँ पर भी जो पानी अमूमन बोतल लेके जाते हैं वो साथ ही भरी हुई ले आते हैं, तो ये भी एक मसला है। तो इसलिए बच्चों को भी ये खुद अपने अच्छे नाश्ते पे तवज्जो दें। हमारे यहाँ तकरीबन उलट होता है कि हम रात का खाना डट के खाते हैं फिर उसके बाद सो जाते हैं और सुबह का खाना जो है ना हमारा बिल्कुल हल्का होता है, हालांकि सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए, उसमें दूध हो, उसमें दही हो, उसमें लस्सी हो, उसमें मक्खन हो, उसके अंदर रोटी हो, सालन हो, ये इस तरह दलिये वगैरह हो, तो जो हस्ब हाल हस्ब तौफीक हस्ब मौसम तो जो है ना वो इस्तेमाल किया जाए इंशाल्लाह, तो बीमारी के जो मामला थे इंशाल्लाह कम से कम होंगे। अल्लाह पाक हमारे मरीजों पर नज़र रहमत फरमाए। सल्लु अला हबीब और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद,
अल्लाह आफियत और सलामती अता फरमाए, आमीन। कुछ कलाम भी सुनाएं फिर आगे चलते हैं।
सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाओ, उस शब्दे रोजहां का परवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाओ, परवाना बन जाओ, के सिवा किसी की दिल में ना आरज़ू है, के सिवा سے دنیا ہر طلب سے بیگانا بن کے جاؤں دنیا ہر طلب سے بیگانا بن کے جاؤں یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں
Bye.
عطار کی پیاری.
سبحان اللہ. آمین آمین آمین. حضرت شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا پروگرام ہم وائنڈ اپ کرنے کی طرف آ رہے ہیں. گھڑی بتا رہی ہے وقت اختتام کو پہنچ چکا ہے. راشد بھائی تو کیا فرمائیں گے آپ اس کے آخر میں؟
جی, شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے حوالے سے ماشاء اللہ عدنان بھائی نے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی. آخر میں یہ خلاصہ میں ذکر کروں گا کہ جس طرح دیگر مضامین کو شاہ عبد الطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا, وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ظلم, بربریت اور نا انصافی کے خلاف گویا کہ آپ نے اشعار کی صورت میں ایک احتجاج فرمایا ہے, یعنی اس کی مذمت فرمائی ہے. اور رواداری اور اسلامی جو اقدار ہیں اور ایک انسان میں جو اچھے اوصاف ہونے چاہئیں جس کا شریعت کی طرف سے گویا کہ ایک تقاضا ہے, تو ان کی طرف آپ نے نشاندہی کروائی ہے. تو اللہ تبارک
صحت بھرے انداز میں ظالم کو ظلم سے روکا ہے اور مظلوم کو آپ نے تسلی اور ڈھارس جو ہے وہ عطا فرمایا. مرحبا.
اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس طرح کے شیطانی اوصاف سے بچنے کی توفیق عطا فرمایا, اور بالخصوص ظلم کی جو صورتیں ہیں, بعض تو وہ صورتیں ہیں جس کو ہر مطلب سمجھدار باشعور بچہ بھی ظلم ہی سے تعبیر کرتا ہے, لیکن کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس کو معاشرے میں ظلم کہا نہیں جاتا, سمجھا نہیں جاتا, لیکن وہ شرعی نقطۂ نظر سے ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے متعلق ہمیں آگاہی بھی نصیب فرمائے, اور ہر طبقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف سے تعلق قائم کرنے اور انصاف ہی برتنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگوں کا فیضان نصیب فرمائے, ان کا ادب نصیب فرمائے, اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا انہوں نے درس اور سبق دیا ہے, اللہ ہمیں اس درس اور سبق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تاج السلام پڑھتے ہیں.
شرح عرش اعلی سلام علیکم, شرح عرش اعلی سلام علیکم, حبیب خدا Shine.